وحدت امت کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، وحدت کے بغیر امت بنتی ہی نہیں ہے، اتحاد کے بغیر امت بنتی ہی نہیں ہے۔ کیوں آج رسول اللہ کا دل ناراحت ہے، رنجور ہے، دکھیا ہے؟ رسول اللہ خون کے آنسو روتے ہیں، وہ تلخیاں، ایک تلخی جو چند سالوں سے مقرر تکرار ہو رہی ہے کہ بعض دشمنان دین جیسے ڈنمارک اور ہالینڈ، چھوٹے چھوٹے ملک، چھوٹے چھوٹی ٹکڑیاں جو پاکستان کے ایک ضلع یا تحصیل کے حد تک، رقبے کی حد تک ہیں، یہ اٹھ کر مسلسل کئی سالوں سے ایک ارب سے زیادہ مسلمانوں کے رسول کی توہین کر رہے ہیں، مسلسل کرتے جا رہے ہیں، کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، کسی کو خاطر میں بھی نہیں لاتے، کسی سے جھجکتے بھی نہیں ہیں۔ یہ ایک تلخی ہے، یہ ایک ناگواری ہے جو قلب نازنین رسول اللہ کو پریشان کرتی ہے، اور اس سے بڑھ کر پریشانی رسول اللہ کو آج امت کے اوپر ڈھائے جانے والے مصائب ہیں۔ آج فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، بلکہ 60 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے، وہ رسول اللہ کے دل کو تڑپا رہا ہے، رسول اللہ کی روح کو تڑپا رہا ہے۔ یہ رسول لا تعلق رسول نہیں ہے، یہ رسول بنی اسرائیل کے تفکر کی طرح بنی رسول نہیں ہے، کہ یہ وہ رسول نہیں ہے کہ قوم مرتی رہے اور رسول فقط اپنی عبادتوں میں رہے، یہ وہ رسول ہے کہ دنیا میں کسی جگہ پر بھی اگر کسی غیر مسلم کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اس کے درد میں رسول تڑپتے ہیں۔ یہ وہ رسول ہے جس کے اندر تمام دنیا کی اور تمام بشریت کا درد بھرا ہوا ہے، خدا نے جو رحمت للعالمین ہے۔ آغایان، عزیزان ایمان، رسول فقط مومنین اور مسلمین کے رسول نہیں ہے، یہ رسول عالمین کے لیے رسول ہیں، یہ بشریت کے لیے رسول ہیں، ان کا دل تڑپتا ہے۔ آپ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے کہ جب مصر کے اندر شامی لشکر نے حملہ کیا اور مصری بارڈر پر امیر المومنین کی حکومت اور قلمرو کے اندر مصر کے بارڈر پر ایک یہودی قبیلہ آباد تھا، اس یہودی قبیلے پر شامی فوج نے حملہ کیا اور یہودی عورت یہودن کے پاؤں سے چاندی کا زیور پازیب نکال کر وہ چھین کر لے گئے۔ تجاوز نہیں کیا اس کے ساتھ، بے حرمتی نہیں کی، آبرو ریزی نہیں کی، فقط اس کے پاؤں سے زیور اتار کر وہ شامی گروہ اور دستہ اور وہ دہشت گرد امیر المومنین کی حکومت کے اندر ایک یہودن کے پاؤں سے زیور نکال کر ریل لے گئے۔ امیر المومنین نے مسجد کوفہ کے اندر اپنی سپاہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ میری قلمرو حکومت کے اندر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے اور ایک ذمی عورت ایک یہودن کے پاؤں سے وہ پازیب نکال کر لے گیا ہے۔ یہ اتنا بڑا المیہ ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اگر اس غم میں کوئی مر جائے تو میں اس کی ملامت نہیں کروں گا۔ یعنی امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں، اے علی کے پاننے والوں، یہ تمہارے لیے موت کا مقام ہے کہ تمہاری حکومت میں یہودن کے پاؤں سے پازیب اتر گئی ہے۔ آج وہ علی آیا تڑپتے نہیں ہوں گے جب اسی علی کے نجف میں مسلمانوں کی لاشیں گر رہی ہوں گی؟ آیا آج وہ علی تڑپتے نہیں ہوں گے جب اسی کربلا میں ہزاروں مومنین اور عزاداروں کو شہید کیا جاتا ہے؟ وہی عراق جس کے اندر امت مسلمہ کا پانی کی طرح خون بہایا جا رہا ہے، آیا یہ عراق کے اندر کٹی ہوئی لاشیں اور عراق کے پارا پارا مومن، آیا یہ رسول اللہ کے دل کو نہیں تڑپا رہے؟ آیا یہ رسول اللہ کے قلب نازنین کو پریشان نہیں کر رہے؟ آیا رسول کی نگاہ فقط ان جشنوں کی طرف ہے، اس نعت و ثنا کی طرف ہے، آیا میرے اظہار عقیدت کی طرف ہے؟ بلکہ رسول مجھے یہ کہیں گے کہ میری نعتیں پڑھنے والے میری امت کی طرف بھی ذرا نگاہ کر کے دیکھ، میری امت کی کٹی ہوئی لاشوں کو بھی دیکھ، ان سہاگ اجڑے ہوئے عورتوں کو بھی دیکھ اور ان یتیم بچوں کو بھی دیکھ کہ جن کے سائے سے، جن کے سر سے ان کے باپ کا سایہ اٹھا دیا گیا ہے۔ آیا رسول اللہ کی روح نہیں تڑپتی جب پاکستان کے اندر آئے دن مسلمانوں کا بے گناہ خون بہایا جاتا ہے، شیعہ کا خون بہایا جاتا ہے، سنی کا خون بہایا جاتا ہے، بے گناہ کا خون بہایا جاتا ہے، فوج کا خون بہایا جاتا ہے؟ آیا یہ سب امت رسول ہے یا نہیں ہے, اور رسول اس پاکستان کے اندر فقط نگاہیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں کہ پاکستان کے اندر چند محفل میلاد منعقد ہوتی ہیں اور میری خوشی کے لیے یہی کافی ہے. محفل میلاد برقرار کرنے والوں کو رسول اللہ کا پیغام ہے کہ پاکستان کے اندر میری میلاد منانے والوں, میری امت کو تو دیکھو آج اس کا کیا حشر ہو گیا ہے. یہ کیوں حشر ہوا ہے, اس کے اسباب کیا ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ چیزیں رسول اللہ کی روح کو تڑپاتی ہیں عزیزو, اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات, ان توہین آمیز خاکوں سے زیادہ تکلیف دہ بات امت مسلمہ کے اوپر نازل ہونے والے مظالم اور ظلم و ستم ہیں, اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات رسول اللہ کے لیے عزیزان یہ تفرقہ ہے. امت مسلمہ کے اندر تفرقہ ہے, دھڑے ہیں, گروہ ہیں. آج نچلی ترین سطح تک امت تقسیم ہو چکی ہے. یہ تو بہت قدیمی بات ہے, صدیوں پہلے شیعہ اور سنی بنے تھے. آج فقط شیعہ اور سنی نہیں ہے, آج شیعوں کے اندر میں جب وہ روایت دیکھتا ہوں تو اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یہ کس پہلو سے بیان فرمائی گئی ہے, اور اتفاق سے ہے بھی حدیث نبوی ہے کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے. یہ 72 فرقے کس پہلو سے بیان کیے گئے, شاید موٹے 72 فرقے ہوں گے یا آخر میں 72 رہ جائیں گے, یا اس وقت 72 فرقے تھے. آج اگر آ کر دیکھا جائے, فقط تشیعوں کے اندر دیکھا جائے 72,000 فرقے وجود میں آ چکے ہیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں اس ممبر مقدس پر مجھے ٹوک دینا, کہہ دینا کہ یہ بات نہیں ہے, درست نہیں ہے. ذرا اپنے گرد و نواح میں نگاہ ڈال کے دیکھو, اپنے ہی معاشرے کو دیکھو, اپنے ہی آپ کو دیکھو اور اپنی گریبان میں دیکھو تو ہمیں یقین ہو جائے گا. آج کوئی بھی دو آدمی آپس میں متفق نظر نہیں آتے, متحد نظر نہیں آتے. ہر ایک نے اپنے لیے ایک الگ گروہ بنا لیا, ہر ایک نے اپنے لیے ایک الگ سے فرقہ بنا لیا, ہر ایک نے اپنا راستہ الگ کر لیا, ہر ایک نے اپنا مقصد الگ کر لیا, ہر ایک نے اپنا فائدہ الگ کر لیا, ہر ایک نے اپنا نقصان الگ کر لیا. 72,000 فرقے فقط ایک مذہب کے اندر وجود میں آ گئے. یہ حق ہے ہمیں یہ کام کرنے کا, اور وہ بھی دین کے نام پر؟ جوانوں کو شاید یاد نہ ہو اس وقت, یا ہوں گے نہیں یا چھوٹے ہوں گے, 80 کی دہائی میں جب اس ملک کے اندر تفرقے کا بیج بویا جا رہا تھا, تفرقے کی فصل کاشت کی جا رہی تھی, تو ممبروں پر جو کچھ کہا جا رہا تھا اگر آپ کے ذہنوں میں موجود ہے تو ذرا اپنے حافظے کو لے جائیں 80 کی دہائی میں, اور دیکھیں اس وقت کیا زبان استعمال ہوتی تھی, کیا لہجہ استعمال ہوتا تھا, کیا مضمون پڑھا جاتا تھا, ممبروں کی حالت کیا تھی. اور پھر وہ وقت بہت قریب آ گیا کہ 80 کی دہائی ابھی ختم بھی نہیں ہوئی, تو وہ ممبروں کے اوپر وہ غلیظ میٹر پیش کیا جو جا رہا تھا, اس نے قتل و غارت کی شکل اختیار کر لی. پاکیزہ ترین شخصیات اس ملت کی اور اس قوم کی اس قوم کے ہاتھوں سے لے لی گئی, جلنا شروع ہو گئی. آج اگر 2000 کی پہلی دہائی میں اگر دیکھو, پھر ممبروں پر وہی لب و لہجہ تمہیں نظر آئے گا, لیکن اب پہلے شیعہ اور سنی کے درمیان تھا, آج شیعہ اور شیعہ کے درمیان ہے. آج شیعہ اور شیعہ کے درمیان وہی لب و لہجہ, کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ تفرقہ, توڑو ان کو, کاٹو ان کو, تقسیم کرو ان کو, تقسیم کر کے انہیں نابود کر دو. ڈنمارک جیسا چھوٹا سا ملک, اس کو کیوں جرت ہوتی ہے, حیا نہیں کرتا, پرواہ نہیں کرتا, نہ پاکستان کے ایٹم بم سے ڈرتا ہے, نہ عرب سٹیٹس کی تیل کی قوت سے ڈرتا ہے, نہ ایک عرب مسلمان آبادی سے ڈرتا ہے, نہ یہ بڑی بڑی پاکستان مسلمان فوجوں سے ڈرتا ہے, چونکہ اس کو معلوم ہے کہ ان ایک عرب کے اندر اتحاد نہیں ہے, اتفاق نہیں ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ چل نہیں سکتے, ایک دوسرے کو قبول نہیں کر سکتے. انہوں نے ایٹم بم مارنے ہیں لیکن ایک دوسرے کے اوپر مارنے ہیں. اسلحہ انہوں نے بنایا, مسلمانوں نے ایک دوسرے کے اوپر چلایا. سامرا کے اندر ان کی تقریباً 50,000 فوج سامرا اور اس کے گرد نواح میں ہے, اور اس گنبد کے گرد جو انہوں نے حرمین عسکریان علیہ السلام کا گنبد شہید کیا, اس کے گرد بارود باندھنے کے لیے کم از کم ان کو 12 گھنٹے چاہیے تھے. 12 گھنٹے اندر جا کر یہ بارود بھرتے رہے, یہ 50,000 فوج کہاں تھی؟ کیوں نے اس حرم کا دفاع نہیں کیا؟ اس نے اس لیے نہیں کیا کہ ان کے منصوبے میں شامل تھا، یہ حرم مسمار ہوگا تو اس وقت شیعہ اور سنی تفرقہ پھیلے گا۔ عزیزان، صدام بڑا جنایتکار انسان تھا، ظالم ترین انسان تھا صدام۔ صدام نے 30 سال حکومت کی، اگر کربلا اور نجف اور سامرا و کاظمین جتنے حرم وہاں موجود ہیں، اگر یہ ڈھانا چاہتا، شہید کرنا چاہتا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا، لیکن اس نے یہ حرم خراب نہیں کیے۔ آج یہ کہتے ہیں صدام کے حامیوں نے خراب کیے ہیں، صدام کے حامی اگر خراب کرتے تو پہلے ان کے اختیار میں تھے یہ حرم۔ آج کیوں یہ حرم تباہ ہو رہے ہیں؟ اسی فتنے کو ہوا دینے کے لیے، انہیں آگ بھڑکانا ہے مشرق وسطی کے اندر، انہیں عراق کے اندر شیعہ کو سنی سے لڑانا ہے، سنی کو شیعہ سے لڑانا ہے، لبنان کے اندر لڑانا ہے، پاکستان کے اندر لڑانا ہے، اور پورے مشرق وسطی اور مشرق اور جنوب ایشیا میں انہوں نے شیعہ اور سنی جنگ کروانی ہے، تاکہ اپنے شوم مقاصد تک پہنچ سکیں، اپنے منحوس مقصد تک پہنچ سکیں۔ اور وہ مقصد ان کا یہ ہے کہ شیعہ اور سنی کو لڑا کر اسرائیل کو پھیلایا جائے، وہ دیرینہ خواب ان کا پورا ہو جائے۔ اس تفرقے کے پیچھے نقشے موجود ہیں۔ عزیزان، آج جو بھی تفرقے کی طرف جائے گا، جو بھی تفرقے میں پڑے گا، وہ دراصل یزید زمان کے نقشوں کا ساتھ دے رہا ہے، اس کا حمایت کر رہا ہے، اپنی بیوقوفی کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے وہی کرنا چاہتا ہے جو وہ کر رہے ہیں، وہ ماحول ایسا بنا رہے ہیں کہ ہم تفرقے میں الجھ جائیں، اور اس تفرقے کی گیپ سے، فضا سے فائدہ اٹھا کر وہ شیعہ کو بھی تباہ کر دے، سنی کو بھی تباہ کر دے، اور کر رہا ہے، کر رہا ہے، تمیز نہیں کرتا۔ آپ یہ دہشت گردی جو پاکستان کے اندر موجود ہے، اگر اس کے اعداد و شمار گنے، خصوصاً یہ آخری چند مہینوں کے اندر جو کچھ ہوا، اس کے اندر جو سنی جان بحق ہوئے وہ کہیں زیادہ ہیں شیعہ سے، کہیں زیادہ ہے۔ لاہور دھماکے میں سب برادران اہل سنت تھے، اسلام آباد کے اندر دھماکوں میں اکثر برادران اہل سنت ہیں، بہت ساری جگہوں پر اہل سنت کو نشانہ بناتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھے تھے شاید صرف شیعہ کو ہدف بناتے ہیں، لیکن ان کا وہ ایک فیز تھا، آج اگلا فیز شروع ہوا ہے۔ دہشت گردی، اس کا شعور نہیں ہوتا، یہ ہمارے احمق حکمرانوں نے منحوس اور زہریلا بیج اس ملک کے اندر بویا تھا دہشت گردی کا، جہاد کے نام پر یا دوسرے ناموں پر، جو آج یہ زہریلا پھل دے رہا ہے، جس کی وجہ سے خود بھی آج خطرے کے اندر موجود ہیں۔ پاکستان کی فوج کو خطرے میں ڈال دیا، پاکستان کی سرزمین کو خطرے میں ڈال دیا۔ قرآن فرما رہا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم، آپس میں جھگڑو مت، لا تنازعوا فتفشلوا، شکست کھا جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، وتذهب ریحکم، تمہاری عزت و آبرو جاتی رہے گی۔ اتنے بے عزت اور اتنے بے آبرو ہو جاؤ گے کہ ڈنمارک جیسا بے حیا ملک بھی تمہاری عزت نہیں کرے گا، تمہارے رسول کی بھی عزت نہیں کرے گا، تمہارے قرآن کی بھی عزت نہیں کرے گا۔ ہالینڈ نے توہین آمیز قرآن کے بارے میں توہین آمیز فلم بنائی اور اصرار کر رہا ہے کہ ہم نے یہ فلم دکھانی ہے، اس کی حکومت اس کا تعاون کر رہی ہے، پوری یورپی یونین ان کی پشت پر موجود ہے کہ ہم نے یہ توہین آمیز فلم قرآن کی دکھانی ہے۔ یہ توہین کون روکے گا؟ اس توہین کو دہشت گرد نہیں روک سکتے، اس توہین کو اسلحہ بارود نہیں روک سکتا۔ عزیزان، اس توہین کو اتحاد روک سکتا ہے، وحدت روک سکتی ہے، وحدت کے اندر قوت موجود ہے، وحدت کے اندر اقتدار موجود ہے، وحدت کے اندر طاقت موجود ہے، وحدت کے اتنا اثر موجود ہے کہ وہ کام جو دنیا اسلحے سے کرتی ہے وہ مومن وحدت سے کر سکتا ہے۔ جس راہبر نے ہمیں حکم دیا وحدت کا، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور ان کے خلف صالح حضرت آیت اللہ خامنہ ای دام ظل العالی نے جو وحدت کا امت مسلمہ کو حکم دیا۔ عزیزان، پہلے وحدت کو انجام دے کر، وحدت اپنے اندر برقرار کر کے، وحدت کا نتیجہ لے کر پھر امت مسلمہ کو کہا کہ آپس میں متحد ہو جاؤ۔ وحدت کا نتیجہ کیا ہے؟ وحدت کا نتیجہ انقلاب، وحدت کا نتیجہ ایک عامر کا سکوت، اس کا گرنا، اس کے تخت کا گول ہونا، وحدت کا نتیجہ امریکہ جیسی شیطانی طاقت کی شکست، وحدت کا نتیجہ جمہوری اسلامی، وحدت کا نتیجہ آئین اسلامی، وحدت کا نتیجہ ایک اسلامی معاشرہ، وحدت کا نتیجہ ایک احترام، ایک عزت۔ آج اگر اس ملک کا پریزیڈنٹ دنیا کے اندر بات کرتا ہے تو ساری دنیا توجہ لگا کر سنتی ہے کہ کوئی عزت والا بات کر رہا ہے، عزت کے لہجے میں بول رہا ہے۔ جس نے دنیا کو عزت سے بات کرنے کا ڈھنگ سکھا دیا ہے۔ کہاں سے سیکھا ہے؟ وحدت سے آیا ہے۔ یہ مطلب وحدت ہمیں یہ درس دیتی ہے، وحدت کے ذریعے ہم سب کچھ بچا سکتے ہیں، اپنی حیثیت، اپنی شخصیت، اپنی کرامت، اپنا دین، اپنا وطن، اپنی قوم، اپنا ملک۔ فرسٹ پاکستان کا نعرہ لگانے والے آج پاکستان کو کہاں پہنچا چکے ہیں۔ ان کے دھوکے میں نہ آئیں، نکلیں باہر۔ اب باری ہے عقل مندوں کی۔ احمقوں نے جو کرنا تھا کر دیا، بیوقوفوں نے جو کرنا تھا کر دیا، اب باری ہے اہل خیرت کی، اب باری ہے اہل ایمان کی، اب باری ہے ان کی کہ جنہوں نے اپنے اللہ سے عہد کرنا ہے کہ اگر وہ ملک توڑتے ہیں ہم ملک بچائیں گے، اگر وہ مذہب کو بدنام کرتے ہیں ہم مذہب کو شرف عطا کریں گے، اگر وہ امت میں تفرقہ ڈالتے ہیں ہم امت کے اندر اتحاد برقرار کریں گے۔ ہمارا ایک ہی پیغام پوری دنیا کو ہے کہ دنیا والوں، جس ملک سے آئے دن تمہیں تفرقے کی خبریں پہنچتی تھیں، اب تیار ہو جاؤ۔ اس ملک کے عقل مند اور اس ملک کے دیندار اور اس ملک کا شیعہ اور سنی اس کے بعد تمہیں اتحاد اور وحدت کی خبریں دے گا انشاءاللہ۔ جب ہم نے چند علماء کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آئیں ہم پیغام وحدت کو عام کرتے ہیں اور مسلمین کے سامنے، اور اپنے ملک کی بقا کے لیے اور بچانے کے لیے، اپنے دین کے لیے اور اپنی امت کے لیے مثلا وحدت کے پیغام کو عام کریں، تو مل بیٹھے، حامی بھر لی انہوں نے، اور پھر بعض علماء سے یہ چاہا کہ آپ اس پہ کچھ لکھیں، وحدت کے اوپر کچھ لکھیں آپ۔ تو اتنی مشکل پیش آئی، کہا کہ دو تین آیات کے علاوہ میٹر ہی نہیں ہے وحدت کے اوپر۔ میٹر کہاں سے لائیں ہم؟ لکھنے کے لیے تو تیار ہیں، قائل بھی ہیں، لیکن میٹر کہاں سے لائیں ہم اس کے لیے؟ اور یہ ایک المیہ ہے کہ وحدت جو قرآن کا رکن ہے، دین کا رکن ہے، اس کے اوپر میٹر نہیں ہے۔ لیکن عزیزان، تفرقہ کے بارے میں پوری لائبریری مل جائے گی آپ کو، تفرقہ کے اوپر پوری لائبریری مل جائے گی۔ میں صرف آپ کو وہ کتابیں نشاندہی کرتا ہوں کہ اس وقت اردو زبان میں 2500 کتابیں، جو تقریباً 8 سال پہلے کا ایک اعداد و شمار میں ذکر کر رہا ہوں، اردو زبان میں 2500 اردو زبان میں 8 سال پہلے تک کتابیں تشیعوں کے خلاف لکھی گئی ہیں۔ 2500 کتابیں صرف اردو زبان میں۔ وہ اتنی زہر جواب میں بھی ہوں گی، یہ سارا لٹریچر اس پر کام ہوا ہے۔ لیکن وحدت کے بارے میں آپ ڈھونڈیں، کتابیں کتنی ملیں گی آپ کو؟